بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شبلی اللہ مستحلی رحمت اللہ علیہ نے جب اللہ البالغہ نے یہ جو باب باندھا ہے اس کو انہوں نے عنوان دیا ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کی تدبیر کیا کی. اور یہ عنوان بہت عمدہ ہے. قرآن بار بار لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف دلاتا ہے کہ وہ اس کائنات پر غور کریں اور اللہ کی نشانیاں دیکھیں. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کی طرف رجوع کرے. دو طریقے اس کے ہو سکتے تھے اور ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو سمجھایا جائے اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے ایسی چیز رکھ دی جائے کہ وہ بالکل ہتھیار ڈال دیں اور ان کی عقل عاجز آ جائے اور مانے بنا کوئی چارہ کار نہ رہے. اور اللہ نے عام طور پہ پہلے طریقے سے کام لیا ہے اور عام طور پہ سمجھایا ہے. چنانچہ جتنی قوموں پر بھی عذاب آیا اللہ نے انہیں بھی سمجھایا. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے انہیں بھی سمجھانے ہی سے شروع کیا اور یہ فرمایا کہ وذکر اور نصیحت کرتے رہیے. فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, کیونکہ سمجھانا ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا جو ایمان والے ہیں. سمجھانے کی راہ میں اور انسان میں ایک ہی پردہ حائل ہوتا ہے اور وہ کبر کا ہے. ورنہ اللہ نے بار بار سمجھایا. اس لیے قرآن کریم آپ پڑھ لیجئے تو جہاں بھی اللہ کے ہونے کے دلائل ہیں اللہ تعالی لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ میری ذات کو تم فلاں جگہ دیکھو, اور نہ یہ کہتا ہے کہ فلاں زمانے میں میں ہوں اور فلاں میں معاذ اللہ نہیں ہوں. وہ زمان اور مکان کے اس فلسفے سے بھی آسان بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وانظروا, غور کرو, پرندہ جب اڑتا ہے تو ایک وقت اس پہ ایسا آتا ہے کہ زمین کی کشش اسے نیچے نہیں کھینچتی اور ہوا کا دباؤ اسے اوپر سے نیچے نہیں لا سکتا. ان پرندوں کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ ما یمسکہن الا الرحمن, اس حالت میں رحمان کے علاوہ کون ہے جو اس پرندے کو تھام لیتا ہے. ایسی چیز ہے جس پہ غور کیا جا سکتا ہے. کئی مرتبہ پرندے آسمان اور زمین کے بیچ میں یعنی ہوا میں بالکل ایک لمحے کے لیے رک جاتے ہیں, نہ اوپر پھڑ پھڑاتا ہے نہ نیچے نہ اوپر. اللہ نے کہا اس لمحے پر غور کرو کہ کیا چیز ہے جو اسے تھام لیتی ہے. پھر ایک اور مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں تم غور کرو, یہ جو بیج تم بوتے ہو زمین میں, اذا اثمر, اور جب اس پر پھل آتے ہیں تو کون سی چیز ہے جو پھلوں کو لاتی ہے اور کون سی ہستی ہے جو ان پھلوں میں مختلف رنگ اور ذائقے پیدا کرتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دعوت دی اور بار بار, یہ تیسری مثال آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر, اور سورج کی مجال نہیں ہے کہ جا کے چاند کو چھو لے. कि हर एक को सूरज को चांद को सितारों को हर एक को उसके ऑर्बिट में रखता है और मुसलसल जो भी सफर अल्लाह ने रखा है उसका वो कर रहा है. तो अल्लाह बार बार लोगों की तवज्जो कायनात की तरफ दिलाता है कि इस पर गौर करो और ये मेरी निशानियां हैं और इन निशानियों के जरिए तुम मुझ तक पहुंचो मुझे पहचानो. ये तीन मिसालें होगी. अल्लाह ताला इससे भी बड़ी मिसाल इंसान की अपनी जान की देता है और अल्लाह फरमाता है तुम अपने गौर पर ऊपर गौर करो तुम क्या थे फिर किन किन मराइल से गुजार कर हमने तुम्हें इस दुनिया में भेजा. फिर जुलमातिन सलास तीन अंधेरों में रखा उस झिल्ली में जहां तुम लिपटे हुए थे फिर उसके बाद दूसरा अंधेरा जिस जगह पे तुम थे फिर ओवरऑल पूरा उसका जिस्म खातून का माँ का. और अल्लाह ने कहा उस पर गौर करो कि तुम्हें फिर अल्लाह ने दुनिया में कैसे पैदा किया तुम्हारी नशोनुमा कैसे थी. इससे भी बड़ी बड़ी और छोटी छोटी मिसालें कुरान बार बार उन चीजों पर गौर दिलाता है तवज्जो दिलाता है और कहता है सीरू बिल अर्ज जमीन में चलो फिरो पंजरू कई फकान आकबतुल मुकद्दरीन और देखो फिर जिन कौमों को हमने तबाह और बर्बाद कर दिया उनके हालात क्या हुए. फिर कुरान कहता है इस जमीन पर चलो फिरो और गौर करो जो मेरी निशानियां हैं. तो एक तो तरीका ये है और शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहां इसी तरीके पर बहस की है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि अल्लाह की जितनी भी मखलूक है अल्लाह ने उसकी बका का निजाम कैसे रखा. जब लोग नहीं समझते और जब लोग पैगंबर बरहक अलैहिस्सलाम की बात को नहीं कोई अहमियत देते तो अब अल्लाह ताला मौजज़ा दिखा देता है और अंबिया अलैहिस्सलाम के बार बार ख्वाहिश और तकाजे के बावजूद अल्लाह मौजज़ा नहीं दिखाता और कहता है कि पहले इन्हें समझने का मौका दो समझो समझो इस चीज को इस चीज को इस चीज को. अब जब नहीं समझते तो फिर मौजज़ात आ जाते हैं और खुदा बता देता है कि अब ये इतनी बड़ी चीज है ये मौजज़ा दलील और गवाही है नबी अलैहिस्सलाम के बरहक होने की और अगर अब तुम नहीं मानोगे तो इसके बाद तुम पर अजाब आ जाएगा. चुनांचे खुदा का अजाब ऐसे ही आ जाया करता है. लोगों के पास कोई दलील नहीं होती उस मौजज़े को रद्द करने की और सिवाय इसके कि उनको एक चीज मार देती है और वो मैं है. और वो कहते हैं कि फातिना भी आया तीन ले आ मौजज़ा अगर तू इतनी सच्चा है फातिना भी मा तईदुना जिस चीज से तुम्हें डरा रहा था ले आ उस अजाब को और फिर वो अजाब आ जाता है. और अल्लाह ताला ने कई जगह पर फरमाया कि जब उन्होंने हमारे अजाब को देखा अब रोने और गिड़गिड़ाने लगे और अल्लाह ने बता दिया कि अब इस रोने का कुछ फायदा नहीं खुदा का ये अजाब ऐसा है जो तुम्हारे साथ चिमट जाएगा क्योंकि उस चीज को देख कर फिर तुम इनकार कैसे कर सकते सिवाय हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के. कुरान ने जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम का तफसील से जिक्र किया है और उनकी कौमों के अजाब का जिक्र किया है अल्लाह ने उनके मौजज़ात का भी जिक्र किया है. हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ये वाहिद खुदा के नबी ऐसे हैं जिनकी कौम पर अजाब आया लेकिन उन्हें क्या मौजज़ा दिखाया गया था इसके बारे में कुछ पता नहीं. कुरान ने कहीं उसका जिक्र नहीं किया लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है और इसी तरह और अंबिया अलैहिस्सलाम जब उनकी बात नहीं मानी गई और उन्होंने मौजज़ात पर इसरार किया तो अल्लाह ने कहा ठीक है ये मौजज़ा दिखा देते हैं लेकिन याद रखो कि इसके बाद फैसला हो जाएगा. इसीलिए हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से जब मौजज़े को तलब किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ये चाहते हैं मौजज़ा तो आप फिर ऐसे कीजिए कि सीढ़ी लगाकर आसमान पे चढ़ जाइए फलियातिन भी आया और इन काफिरों को मुखालिफिन को मक्का में कोई मौजज़ा दिखा दीजिए. अल्लाह हरगिज़ कोई मौजज़ा दिखाने वाला नहीं है क्योंकि खुदा कहता है समझो अपनी अकल से काम लो. इस अकल को इतनी बड़ी चीज अल्लाह ने बताया है कि वो कहता है जब जहन्नम में फेंके जाएंगे लोग तो उनसे फरिश्ते पूछेंगे कि कैसे जहन्नम में आ गए तो कहते हैं क्या कहेंगे कि लोग कुन्ना नस्मऊ अगर हम सुनते अल्लाह के पैगाम को और नाकिलो या अकल से शऊर से काम लेते आज हम जहन्नम में पड़े हुए ना हो. अकल को इंसानी अकल को जो हवादिस पेश आते हैं ان حوادث میں بہت بڑا حادثہ انسان کے کبر کا ہے. ایک تو آدمی وہ ہے جو ماہر ہے اپنے فیلڈ میں اپنے کام میں, خام خواہ لوگ اس کو مشورے دینے لگیں, جن جلا جاتا ہے تنگ آ جاتا ہے, اور ایک جو ماہر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے کہ ممکن ہے اس چیز میں, اس آرٹیکل میں, اس تھیسس میں, اس کے لکھنے میں, اس کے پڑھنے میں, اس نقشے کو بنانے میں کوئی نہ کوئی کمی ممکن ہے رہ گئی ہو, کسی اور آدمی کو دکھا لوں. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ آدمی اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا. جب آدمی اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے تو یہ کبر معنی بن جاتا ہے اس کو سمجھنے میں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ تو نصیحت کا اثر ہوتا ہے اور نہ مشاہدے کا اثر ہوتا ہے. نصیحت کا اثر ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کی بات مان لیتا, اور مشاہدہ اثر انداز ہوتا تو معجزہ دیکھ کے وہ کہتا کہ یہ چیز میں نے دیکھ لی ہے, لہذا اس میں کوئی بات نہیں. ان دونوں چیزوں کے رد کرنے کے بعد اللہ کا عذاب آ کر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر اسی چیز کو لیا ہے. اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے آپ دنیا کے حالات پر غور کرو, کیف دبر اللہ الخلق, اللہ نے اپنی مخلوق کی تدبیر کیا کی ہے. اللہ کو یہ منظور تھا کہ اس کی مخلوق قائم ہو, اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اس کی صفات علیہ کا اظہار ہو. اللہ کی صفات تین طرح کی ہیں. کچھ اللہ کی صفات ایسی ہیں جو خالص اس کی ذاتی صفات ہیں, اور ان صفات کا رد قائم نہیں کیا جا سکتا, ان صفات کا حق قائم نہیں کیا جا سکتا. ہر مسلمان اور مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی آٹھ صفات پر ایمان لائے. علم, ارادہ, قدرت, سمع, بصر, کلام, تقریر, یہ اللہ کی صفات ایسی ہیں کہ ان صفات کا برعکس نہیں ہو سکتا. علم کے برعکس جہالت ہے. اللہ علم والا ہے, اگر وہ جہالت ہے اس کے ہاں تو معاذ اللہ اس کی خدائی نہیں ہے. حیات ہے, زندگی ہے, خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا, اور اس کے بعد اس کی ضد موت ہے, اور اللہ ایسا نہیں ہے جس پہ موت طاری ہو جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. قدرت کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو وہ آدمی ہے جو معذور ہے, یا وہ چیز ہے جس میں کوئی قدرت نہیں, کوئی کام کر نہیں سکتا, وہ معطل ہونا اس کا اللہ کا معاذ اللہ, یہ خدا کے لیے نقص ہے اور ناقص چیز خدا نہیں بن سکتی. یہ اللہ کی آٹھ صفات پہلے درجے کی. پھر دوسری صفات اللہ تعالیٰ کی وہ ہیں جس کا اظہار اللہ نے اللہ کے افعال ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں ضد قائم کی جا سکتی ہے, یعنی مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے, بھوکا بھی رکھتا ہے, پیاسا بھی رکھ سکتا ہے, اور اس کے بعد خرابی کا سامان بھی کر سکتا ہے. ساری چیزیں جو مخلوق کے ساتھ ہیں اس کی ضد جب قائم ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہیں. اور تیسری قسم پہ تھی اہل علم نے بحث کی ہے, مگر یہ جو دوسری قسم ہے جس کی ضد قائم ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو اللہ نے اس کے اظہار کے لیے اپنی مخلوق کو بنا دی. اس لیے یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ خدا کو کوئی محتاجی تھی اور محتاج ہونے کی وجہ سے اس نے مخلوق کو پیدا کیا, بلکہ اس بے نیاز ذات نے یہ چاہا کہ ان صفات کا اظہار ہو, جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا. معروف رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں, بڑی زبردست کتاب ہے, پڑھنا چاہیے اس مثنوی کو, بڑے بڑے عقدے انہوں نے چٹکیوں میں حل کر دیے ہیں. معروف نے ایک شعر میں کہا اور اس سارے فلسفے پر روشنی ڈالتا ہے کہ من قدم خلق تاجودے گنم, اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ فرمایا کہ میں نے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا, من قدم خلق تاسودے گنم, تاکہ مجھے کوئی نفع پہنچے, لوگ میری عبادت کریں گے, میری کائنات میں چلانے میں میری مدد کریں گے, ان کی عبادت کی وجہ سے میرا کوئی بھلا اور فائدہ ہوگا. استغفر اللہ, اللہ نے کہا من قدم خلق تاسودے گنم, میں نے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ مجھے کچھ نفع ہو, بلکہ تابر بندگان جودے گنم, ہم نے چاہا کہ اپنے بندوں پر بادشاہی کا اظہار کریں, شہنشاہیت کا اظہار کریں, ہم انہیں دکھائیں کہ ہماری قدرت کے مظاہر دیکھو, ہمیں سمجھو, ہمیں دیکھو, اس لیے ہم نے مخلوق کو پیدا کیا. قرآن ایک جگہ کہتا ہے تذالک نوری ابراہیم ملک السماوات والارض اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانیاں دکھائیں بہت سی وہ دیکھیں آسمانوں میں ہماری بادشاہت کیسی ہے وہ دیکھیں زمین میں ہماری حکمرانی اور ہمارا اقتدار کیسا ہے اور یہی وہ چیز تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا گیا اور مختلف چیزیں آپ کو دکھائی گئیں اور آپ کو بتایا گیا کہ اس کائنات میں کیا کیا چیزیں ہیں مثلا آپ نے فرمایا میں جا رہا تھا جب معراج میں تو میں نے دیکھا ایک جن آیا اور اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی آگ کا شعلہ اس کے پاس تھا اور وہ بہت تیزی سے میری طرف سفر کر رہا تھا تو جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ یہ جن ہے یہ شیطان ہے بتایا مجھے کہ ایسے سفر کرتے ہیں اور ایسے مارا کرتے ہیں ایسے تکلیف پہنچاتے ہیں تو میں نے کہا پھر اس نے کہا یہ آپ کے حملہ کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے کچھ جملے آتے ہیں اگر آپ کہیں تو میں جملے پڑھوں اور اس کے بعد یہ بھاگ جائے گا تو میں نے کہا پڑھو تو جبریل امین نے جب یہ جملے پڑھے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھونک دیے یعنی دم کیا تو اس کے بعد وہ جنات اور شیاطین دور ہو گئے وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی روح کے ساتھ جو تعلق جنات کا ہوتا ہے شیاطین کا ہوتا ہے وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کا تعلق میٹا فزکس سے ہے ہم فزکس کو سمجھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں دنیا میں کہ جتنے بھی فطرت کے مظاہر ہیں پانی آگ ہوا اور مٹی چار ہی مظاہر دنیا میں ہے پانچواں کوئی نہیں زمین سے جتنی چیزیں بھی نکلتی ہیں وہ سب کی سب مٹی کی گویا جن سے شامل ہیں ہوا میں آپ جتنی بھی دیکھتے ہیں آکسیجن ہے فلائیں یہ سب کی سب ہوا میں شامل ہیں اور اسی طرح آگ ہے آگ کی مختلف شیپس ہیں وہ گیس سے پیدا ہوتی ہے کس کس چیز سے پیدا ہوتی ہے اور چوتھی چیز وہ ہوا آگ پانی کو دیکھ لیں پانی کی کتنی قسمیں یہ سب چیزیں ہیں مگر یہ فزکس ہے جس میں انسان اب تک لگا ہوا ہے اس سے آگے بڑھ کے جو میٹا فزکس ہے اس کا مسئلہ اور زیادہ ٹیڑھا ہے کہ وہ انسان کے قابو اور بس کی چیز نہیں وہ میٹا فزکس جدھر چل رہی ہے وہ یہ کہ اب تک کائنات میں وحدت پیدا کرنی ہے اور کائنات میں جس وحدت کے پیچھے وہ چل رہے ہیں اس وحدت کو صوفیہ اپنے وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں اس لیے جو اچھے سائنٹسٹ ہیں اگر ان تک ابن عربی کی چیزیں پہنچتی اور اسلام کے وہ پیغامات پہنچتے جو صوفیہ کرام اس کائنات میں دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں تو میٹا فزکس کے بہت قریب کی چیزیں ہیں ہمارے یہاں وہ علم اٹھ گیا تو اس کے اٹھنے کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ ہمارے یہاں سکول تو کیا مدارس کیا خالص فلسفہ پڑھایا جاتا تھا انہوں نے اس فلسفے سے توبہ کر پڑھاتے ہی نہیں نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں وگرنہ یہ چیزیں اگر پڑھی جائیں زمانے کی بحث پڑھی جائے ان چیزوں کو پڑھا جائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ میٹا فزکس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کائنات پر اثر کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی نسائی کی روایت میں آتا ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے عمل یوم واللیلہ میں کہ آپ تشریف لے گئے جہاد میں ایک جوان کا لڑکا اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے ہیں مدینہ منورہ سے وہاں قیام کیا اس نے عرض کیا اللہ کے رسول یہاں قیام اگر لمبا ہے تو میں گھر چلا جاؤں آپ نے اجازت دی کہ تم چلے جاؤ اپنا وقت میں واپس آ جانا وہ آدمی اس کی بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر گلی میں داخل ہوا گھوڑے پہ میں نے اسے دیکھا اور میں گھبرائی ہوئی بغیر کسی حجاب اور کے دروازے میں کھڑی تو اسے اتنا شدید غصہ آیا کہ اس نے غیرت میں نیزہ اٹھایا تو میں نے کہا مت کرنا ایسے یعنی نیزہ میری طرف نہ پھینکنا اندر جا کے دیکھو تو گھوڑے سے اترا اور اندر گیا اور اس نے دیکھا تو ایک سانپ تھا پھن اٹھائے ہوئے تھا اور ہوا میں گویا لہرا رہا تھا اور اس نے وہی نیزہ اس سانپ کو مارا اس کی گردن پہ مارا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم کہ اسرع موتن کون پہلے مرا میں نے دیکھا سانپ بھی تڑپ رہا تھا اور شوہر بھی تڑپ رہا تھا مجھے نہیں معلوم دونوں میں سے پہلے کون مر گیا یا وہ مرا ہے یا یہ مرا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس بات سے لوگوں کو کہ مدینہ منورہ میں جنات ہوتے ہیں اور یہ سانپ کی صورت میں آتے ہیں اور تم لوگ جب انہیں دیکھو تو انہیں کہا کرو کہ مدینہ منورہ کے متعلق کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تم انہیں کہہ دو کہ آئندہ اس صورت میں نہ آنا ہم لوگ ڈرتے ہیں اور اگر آؤ گے تو پھر اس کے بعد تم ذمہ دار ہو. اب ایک عورت کہتی ہے صحابیہ رضی اللہ عنہ, صحیح حدیث ہے, وہ سانپ کو قتل کر رہا ہے, مار رہا ہے اور سانپ کی وجہ سے وہ خود مر جاتا ہے. اب فزکس جتنا مرضی زور لگا لے ان دونوں میں آپس میں ربط پیدا کرنا مشکل ہے. تو اس لیے اللہ کی وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق میٹا فزکس سے ہے. مثلا روشنی کو دیکھیے تو کہتے ہیں کائنات میں روشنی ہے ہی نہیں, صوفیہ اس کے قائل ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں کائنات میں روشنی نہیں ہے, کائنات بنیادی طور پر اندھیرا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں آنکھ اندھی ہے, آنکھ اگر اندھی نہ ہو تو اندھیرے میں بھی دیکھ لیا کرے. آنکھ میں تو روشنی پڑتی ہے پھر نظر آتا ہے کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. بالکل اسی طرح وہ کہتے ہیں کائنات میں روشنی ہے ہی. وہ کہتے ہیں نور جس چیز کو تم کہتے ہو یہ نور تو میٹر کے جلنے سے پیدا ہوتا ہے. سورج ہے سب سے بڑا سورس ہے روشنی کا, اور اس میں ہائیڈروجن اور ہیلیم یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے, جلتے ہیں اور پھر اس کے بعد نور پیدا ہوتا ہے. آپ زمین میں کہیں روشنی کرنا چاہیں کوئی نہ کوئی چیز جلے گی, پھر اس کے نتیجے میں نور اور روشنی پیدا ہوگی. وہ کہتے ہیں کائنات میں نور ہے نہیں, اصل نور دنیا میں ہے ہی نہیں. اور انسان جب مرتا ہے اور وہ جو آیا ہے حدیث میں کہ اس کی قبر جو ہے نور سے بھر جاتی ہے, پہلی مرتبہ وہ اس نور کو دیکھتا ہے اور وہ نور ایسا ہے جو اس کائنات میں جس کا وجود ہی نہیں. اب ایک طرف اس چیز کو رکھے اور دوسری طرف سن میں سائنٹسٹ جو تجربہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میٹر سے جو لائٹ بنتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور اینٹی میٹر سے جو لائٹ بنتی ہے وہ کیا چیز ہے. آگے ان کے دماغ میں تحقیق کرتے کرتے عمر انہوں نے لگا دی اور ان کے آبا و اجداد نے عمریں کھپا دی. ان کا اینٹی میٹر غیر مادہ سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے. اب اس روشنی کو جگہ چاہیے نا, تو جگہ کہاں سے آئے. اس کائنات میں نتیجہ یہ کہ انہوں نے سر میں پہلے خلا کو پیدا کیا, یعنی ہوا میں اگر کوئی تجربہ کرتے تو ہوا تو خود مخلوق ہے, ہوا کے ساتھ کوئی نہ مخلوق تو خیر ساری چیزیں, ہوا جو ہے وہ تو خود فزکس سے میٹر سے تعلق رکھتی ہے, اسی کے ایک قسم ہے گیس ہے, اس نے کہاں سے آ سکتا تھا. تو انہوں نے پہلے کیا کیا اسپیس کو پیدا کیا خلا کو, اور خلا کو پیدا کرنے کے بعد پھر انہوں نے اینٹی میٹر سے جو مالیکول پیدا کیے جو لائٹ کو نظر آئی, وہ لائٹ یوں ہی آ کر مادے سے اس نے ٹچ کیا فیوز ہو گئی, ختم ہو گئی, اس کا وجود مٹ گیا. اب وہ اس کوشش میں کہ کسی طرح اس نور کو دیکھیں جو اینٹی میٹر میں, اس پہ کامیاب نہیں ہو رہے, ممکن ہے کبھی کامیاب ہو جائیں. لیکن انسان اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے, تب انسان ہمیشہ روشنی لائٹ ان چیزوں کے پیچھے. اللہ اس نور کے متعلق کہتا ہے وہ تمہیں قبر میں ملے گا, قیامت میں ملے گا. خدا کہتا ہے کہ جنت میں جب وہ جا رہے ہوں گے نور ہوں یسعا بین ایدیہم وبے ایمانین, اور ان کا نور ان کی رہنمائی کرے گا, ان کی رائٹ سائڈ پہ ہوگا اور ان کے آگے چل رہا ہوگا وہ نور کا گولا روشنی. وہ کسی چیز کے جلنے سے پیدا نہیں ہو, وہ خالص نور ہے, اس کو کون بجا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, اور جس کو اللہ نور نہیں دے گا قیامت میں یا قبر میں کوئی نور اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگا. اور اس کا نور جنت کی طرف رہنمائی کرے گا اور منافقین اسے دیکھیں گے نقتبس من نورکم, یہ کچھ لائٹ ہمیں بھی دے دو کہ رجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اللہ آپ کے فرشتے انہیں جواب دیں گے منافقوں کو اور کہیں گے لوٹ جاؤ جس دنیا سے تم آئے ہو, اس دنیا میں یہ نور کے اعمال تھے, جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے آج انہیں نور ملا ہے. نورا کا ذرے بہنوں کے سور اللہ باغ, اور پھر منافقوں میں اور ایمان والوں میں ایک دیوار کھینچ دی جائے گی اور اس دیوار کے اندر خدا کی رحمت ہوگی اور اس کا چہرہ دیوار کا وہ جہنم کی طرف ہوگا. تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ جو میٹا فزکس سے تعلق رکھتی ہیں, صوفیہ نے اس پہ بحث کی ہے, بہت لکھا ہے, جو کائنات میں ان کے مشاہدات ہیں انہیں انہوں نے لکھا ہے, ارواح کی تجسید لکھی ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کی روحیں دنیا میں آتی ہیں جسم کیسے دھار لیتی ہیں, ان کے اجسام سے کیا تعلق انسانوں کا, زندہ انسانوں کا کیسے قائم ہو جاتا ہے, خواب کی حقیقت کیا ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے چاہا کہ اپنی مخلوق کا تعلق اپنے ساتھ جوڑے, اس سے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہر ایک کو اس کے مناسب تدبیر دی.
شاطر رحمت اللہ علیہ پہلی چیز ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے میں جو چیزیں مثلا وہ نباتات سے شروع ہوتے ہیں تین مدارج ہیں سب سے پہلے وہ نباتات کو لائے نباتات کے بعد حیوانات کو لائے اور پھر انسانوں کو لائے نباتات کا مطلب یہ ہوا پچھلی مرتبہ جس پہ بات ہو چکی تھی کہ وہ کہتے ہیں دیکھو خدا نے بظاہر پودے میں کوئی حص نہیں رکھی بظاہر پودے درخت ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے کوئی صورت نہیں ہے کہ کیوں کر زندہ رہیں تو اللہ نے ان کی جڑوں کو زمین میں ڈالا جڑیں زمین سے پانی بھی لیتی ہیں ہوا بھی لیتی ہیں مٹی سے جو چیز مناسبت سے ہوتی ہے ان چیزوں کو لیتی ہیں اور اس طرح درخت قائم رہتے ہیں پھر اس کے بعد اب جو ذکر آیا انہوں نے جو دوسری چیز انہوں نے حیوانات کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ حیوانات کی ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں یعنی مٹی میں پیدا ہوتے ہیں اب جو مٹی میں پیدا ہونے والے حیوانات ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے مٹی میں جو قسم حیوانات کی پیدا ہوتی ہے وہ خود بخود اپنی رضا جیسے بھی پیدا کرتی ہے اور جو مٹی میں نہیں ہوتے ان کے لیے خدا نے یہ کر دیا کہ ان کی نسلیں بڑھائیں اور پھر تربیت الجنین اللہ تعالیٰ نے یہ صورت پیدا کی کہ جانور جو ہیں وہ اپنی نسل کو آگے چلائیں ثم حبلہ لبنا خالصا پھر اللہ نے ان میں ایسی مادہ ایسی رطوبت پیدا کی کہ وہ خالص دودھ کی شکل اختیار کر لے والحمل المتولد اور پیدا ہونے والے بچے کو خدا نے اس کو یہ سکھایا اس کی فطرت میں ڈالا کہ مقتضی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ وہ دودھ کو چوسے اور اس سے غذا کو حاصل کرے اسی لیے قرآن بہت سی چیزوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور ہے بھی یہ بہت باریک مسئلہ ہے ایمان کا اور یہ مسئلہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اشیاء اپنی تاثیر ظاہر کرنے میں بھی اللہ کی محتاج ہے پانی پیاس کو بجھاتا ہے ٹھیک ہے لیکن پانی جب پیاس کو بجھا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ اللہ کا محتاج ہے اگر اللہ اس پانی کو کہہ دے کہ پیاس نہیں بچانی آدمی پیتا رہے پھر جو مرضی ہو جائے پیاس اس آدمی کی نہیں بچ سکتی اشیاء جب اپنا اثر دکھاتی ہیں اس میں بھی وہ اللہ کی محتاج ہوتی ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز لوگوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ہم پانی کو نشیب پہ بہاتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے پانی خود بخود ہی بہتا ہے جی پانی کی فطرت بالکل ٹھیک ہے لیکن اللہ اگر اسے نشیب میں نہ بہائے اور اللہ اس کی فطرت کو تبدیل کر دے تو کون روک سکتا ہے پانی کی فطرت ڈبونا ہے خدا نے ایک موقع پہ اسے روک دیا کہ یہ لوگ گزر رہے ہیں انہیں گزرنے دو تم نے نہیں ڈبونا پھر پانی نے اسے نہیں ڈبویا آگ کی فطرت جلانا تھی خدا نے کہا میرا بندہ تمہیں ڈالا جا رہا ہے نہیں جلانا اسے نہیں جلایا تو اس کی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے اور پھر اشیاء اپنی تاثیر کو ظاہر کرتی ہیں اسی لیے ڈاکٹر ایک موقع پہ پہنچ کے کچھ نہیں کہہ سکتا وہ کہتا ہے اس دوائی سے اس مریض کو بچ جانا چاہیے تھا میں نے تو ساری تدبیر کر لی تھی ضرور بچ جانا چاہیے تھا اب جی زندگی نہیں تھی بس وہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیا چیز ہے اس دوائی میں جو تاثیر پیدا ہو کر اس پہ اثر ہونا چاہیے تھا خدا نے اس اثر کو پیدا نہیں ہونے دیا روک دیا مرنے کا کوئی بہانہ چاہیے تھا وہ بہانہ بن گیا اور آدمی مر گیا اسی فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو بچے دودھ کو چوستے ہیں خدا نے ان کی فطرت میں رکھا ہے تاکہ اپنی رضا کو حاصل کرے اب آپ دیکھیے کتنی چھوٹی سی چیز ہے شہد کی مکھی اللہ کہتا ہے میں نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی اوہا ربک الی النحل تیرے پروردگار نے اس مکھی کے دل میں ڈالا کہ اس طرح کر کہ تو پہاڑوں پر اپنے گھر بنایا کر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ہم نے تمہارے لیے اے مکھی اس فضا میں راستے متعین کر دیے ہیں کہ جو لوگ پڑھتے ہیں یہ جو پائلٹ ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جہاز کس ڈائریکشن کو جانا ہے کس طرف جانا ہے اللہ تعالیٰ نے مکی کے بدل کہا کہ ہم نے اس کی ڈائریکشن مقرر کر دی ہیں ہم نے کہا فصل کی سبل ربک ذللہ ان راستوں پہ چلتی رہے جو تیرے پروردگار نے اس ہوا میں تیرے لیے قائم کیے ہیں اب یہ الہام ہے جو مکی کو ہو رہا ہے आप जान रहे हो कि अजीब और गरीब चीजें देखें, बिल्ली कभी-कभी घास खाने लगती है, अब बिल्ली का घास से क्या ताल्लुक है, लेकिन उसमें जरूर कोई ना कोई बीमारी कोई चीज होगी, उसका इलाज से इल्हाम किया जाता है कि तुम यह चीज खाओ और खाने लगती है। ऐसे ही बहुत सी चीजें कब्बे ने इंसान को आके सिखाया कि क्या करे। कुरान में आता है इन जानवरों के हालात पर आप कुरान में गौर करें, अजीबोगरीब चीज है कि उसने उसे कत्ल कर दिया, दो भाई थे सारे आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। अब इस कत्ल के बाद उसे पता नहीं चल रहा था, कुरान कहता है कि वारिस होता आपकी, उसे पता नहीं चल रहा था कि अपने भाई को की लाश को छुपाए कैसे। फबास अल्लाह गुराब, अल्लाह ने कौए को भेजा। खुदा इससे ये भी शायद बताना चाहता है कि इंसान जब कत्ल जैसे गुनाहों में पड़ता है तो फिर उसकी अकल मारी जाती है, समझ बर्बाद हो जाती है, इसलिए अल्लाह ताला ने मना किया इन बड़े गुनाहों से। और फिर क्या हो, फबास अल्लाह गुराबन, अल्लाह ने कौए को भेजा और कौए ने क्या किया, उसे सिखाया, या तो कौवा उसे दूसरा मारा होगा या कुछ हुआ होगा, उसने सिखाया जमीन को कुरेद के कि इस तरह भाई को दफन कर दे लाश को। जुनाचे वहां से मुर्दे की तदफीन का सिलसिला चला। ये सब चीजें ऐसी हैं कि खुदा की तरफ से इल्हाम होती हैं। फिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप कभी मुर्गी पर गौर कीजिए, वजालत दजाजत रतूबतन, ये मुर्गी जो है इसमें भी एक तरह की रतूबत पैदा होती है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर सेक्रीशंस पैदा होती हैं, और वो सेक्रीशंस जो हैं फिर क्या होता है, होता है तकब्बनुल बैद, उससे अंडा बनता है, और अंडा जब दे देती है तो उसको फिर ऐसे हो जाता है कि इसका जिस्म खाली हो गया है, और फिर इजा बाजत असाबहा युक्सन व खुलुब व जौफिन, और वो जगह खाली हो जाती है उसके जिस्म में, या मिलाने आला जुनून, तो वो पागलों की तरह फिरती है। मुर्गी के हालात पे गौर करो कि खुदा ने पहले उससे अंडे की सेक्रीशन पैदा की, जब अंडा बन गया तो उसने दे दिया, अब उसके बाद उसका जिस्म जब खाली हो गया और खुशकी उसे पहुंची तो फिर वो पागलों की तरह फिरती है। मुर्गियां अंडे देने के बाद आमतौर पे दीवानों की तरह फिरती हैं, बड़ी तेजी से हरकतें करती रहती हैं। अब इंसान गौर करें इन चीजों पे तो फिर पता चले ना कि ये क्या है। इसलिए कि हमारी दुनिया ने हमें इतना मसरूफ कर दिया है कि हम अपने आप पे भी गौर करने से रह गए हैं। सुबह से शाम तक चक्की की तरह चल रहे हैं, पिस रहे हैं, काम हो रहा है, ये काम ये काम ये काम सारे कामों में, और 10 मिनट नहीं मिलते कि इंसान बैठ के सोचे कि मैं कर क्या रहा हूं, हो क्या रहा है, मैं जिंदगी को कैसे गुजार रहा हूं। तो ये कहते हैं कि तुम मुर्गी के हालात पे गौर करो, अब क्या होता है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उसमें खुशकी का पैदा होना, ये पागलपन का, क्योंकि इसके बाद वो चाहती है कि लोगों से अलग हो जाए, जहां भी वो पल रही है वहां की चीजों से अलग होना चाहती है, तर्क कर देती है, और जब वो तर्क कर देती है सारे माहौल को, तो ये कुदरत ने उसका इंतजाम रखा है कि वो अंडों को सींचे। इसे इल्हाम किया जाता है कि अब अंडों पे बैठ जाओ, अंडे हुए और अंडों के बाद वो पागल बनने की कैफियत हुई, उसने कहा मैं भागती हूं कहीं, चली जाती है, अलग हो जाती है, और जो अंदर उसके जगह खाली हो गई है उसको पूर करने की कोशिश करती है, तो उसे सुकून मिलता है अंडों पे बैठने से। वो कहते हैं कि अंदर की खला को भरने के लिए तो अंडों को सींचती है, और उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बच्चे निकलते हैं। और फिर इसी तरह आप लोग कबूतर पर गौर करें कि कबूतर के साथ भी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ने उसको रतूबत में डाला, उसके जिस्म में रतूबत पैदा हुई, फिर उसके बाद उसकी मादा के साथ उसका ताल्लुक हुआ, और ये वो मिसाल है जो उसका बनता है। और इसी तरह इनको जानवरों को खुदा ये सिखाता है कि किस तरह इनकी नस्लें बाकी रहें। इस जानवरों की नस्ल यानी मुर्गी और कबूतर पे बहस करने के बाद अब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आए हैं इंसानों की तरफ और कहते हैं कि वलम्मा कानल इंसानु मा एहसासही व तहर्रुकही, इंसान को अगर तुम गौर करोगे तो वो इन जानवरों की नस्बत, सबसे पहले शुरू किया था पौधों से, पौधों से आए हुए जानवरों पर, जानवरों के बाद वो कहते हैं कि अगर तुम इंसानों पर गौर करो तो इंसान तो बहुत कुछ जानवरों से बड़ा एहसास रखता है और मुतहर्रिक होता है। और इसमें दो चीजें अल्लाह ने रख दी हैं, एक फितरी तौर पर इल्हाम को कबूल करने की सलाहियत और दूसरे अकल। दो चीजें अलग अलग, एक इंसानों की अकल है, हर आदमी की अकल है, किसी की कम किसी की ज्यादा, और एक है इल्हाम को कबूल करने की हिम्मत। इंसानों में है जानवरों में भी है लेकिन जितनी आला पाए की हिस इंसान में पाई जाती है इतनी आला पाए की हिस कहीं नहीं पाई जाती چنانچہ اللہ سے جب منظور ہوتا ہے کہ اپنی مخلوق کو کوئی راہ دکھائے اس دنیا میں کوئی نئی چیز پیدا کرے تو قدرت کوئی نہ کوئی چیز اسے الہام کر دیتی ہے اب وہ الہام جو ہوتا ہے اس الہام کی بنیاد پر وہ آگے چلنا شروع ہوتا ہے اور چیزیں بنتی ہیں سیب ہمیشہ زمین پر گرتے ہی تھے کیوں نہیں کسی نے غور کیا کہتے ہیں نیوٹن نے پہلی مرتبہ غور کیا اب وہ یہ چیز ہے جو قدرت کی طرف سے اس کے دل میں ڈالی گئی اس کا تعلق ایمان اور کفر سے زیادہ بڑھ کے مخلوق کی آسائش سے ہے آرام سے ہے کہ اللہ کی مخلوق کو راحت کیسے پہنچے گی آرام کیسے پہنچے گا چنانچہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی اور اس پہ ہوا جو کچھ ہوا فزکس چلی تو اب انسانوں پر وہ بحث ہے کہ انشاءاللہ آئندہ اس کا تفصیل ہے اس کی انشاءاللہ